رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما
رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما
إنسان ہے کہ جو اپنی زندگی میں اپنے تمام تر اعمال میں الہی صفات کا حامل ہو, اپنے خالق اور مالک کی جو صفات ہیں ان کا مظہر ہو, جتنی الہی صفات کی اپنے اندر پرورش کرے گا اتنا اللہ سے قریب ہے. یہ جو ہم بعض عبادات کی نیت میں اپنی زبان سے کہتے ہیں قربتاً اللہ, اللہ سے قریب ہونے کے لیے, تو اللہ تو انسان کی شاہرخ سے بھی زیادہ نزدیک ہے. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, کہ ہم نے انسان کو خلق کیا اور ہم جانتے ہیں کہ جب انسان کا نفس اسے کسی بات کا وسوسہ کرتا ہے اللہ کو خبر ہوتی ہے, اس لیے کہ ہم تمہاری شہ رگ گردن سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک ہیں, تمہاری کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. تو جب اللہ نزدیک ہے انسان سے اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ, تو پھر قربتاً اللہ کا مطلب کیا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اللہ سے قریب ہونے کے لیے. اللہ کے قرب سے مراد ان صفات کو کہ جو ہمارے خالق کی صفات ہیں, صفات کمال, انسان ان صفات کو اپنے اندر مضبوط کرے, اپنے اندر ان صفات کی پرورش کرے. مثال کے طور پر اللہ سچا ہے, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ خداوند عالم سچا ہے, نائب خدا وہ کہلائے گا کہ جو جھوٹ سے دور ہو, سچ بولتا ہو. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اللہ کا نائب وہ کہلائے گا کہ جس کی زندگی عدل و انصاف کا مظہر ہو, جو ظلم نہ کرتا ہو. اسی طرح باقی تمام وہ صفات کہ جو خداوند عالم کے بارے میں ہمیں معلوم ہے, صفات کمال, اللہ قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں اور ان صفات کو اپنے اندر مضبوط کریں اور ہمارے ہر عمل میں انہی صفات کی جھلک نظر آئے, تب انسان اس رتبے پر, اس مقام پر پہنچتا ہے جسے اللہ اپنا نائب کہنا چاہتا ہے. انی جائل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں. اب اس نیابت کو پانے کے لیے اللہ نے انسانوں کی رہنمائی فرمائی. یہ واقعہ جس کے آغاز میں یہ آیت ہے انی جائل فی الارض خلیفہ والی, آپ کو معلوم ہے حضرت آدم کو جب خلق کیا فرشتوں سے کہا اسے سجدہ کرو, سب نے سجدہ کیا, جو برائی کی طاقت تھی, جو بدی کی علامت تھی ابلیس, اس نے سجدہ نہیں کیا. خداوند عالم نے آدم کو بالآخر زمین پر بھیجا, اور ایک ذہن میں جو عام طور پہ انسانوں کے بات ہوتی ہے اس کو میں کلیئر بھی کرتا چلوں یہاں پر, کہ وہ کسی شعر میں بھی کہا گیا کہ جرم آدم نے کیا اور سزا بیٹوں کو, عدل و انصاف کا معیار بھی کیا رکھا ہے. یعنی یہ کیسا عدل ہے, یہ کیسا انصاف کا معیار ہے کہ جرم تو ہمارے والد آدم نے کیا تھا اور سزا اس کی پوری نسل کو مل رہی ہے, اس دنیا میں دھکے کھا رہے ہیں, تو یہ کیسا انصاف ہے؟ جس نے آپ کی بات نہیں مانی تھی اسی کو سزا دیتے, اس کی اولاد کو سزا کیوں دیے؟ تو یہ جو اعتراض انسان کے دل میں آتا ہے, در حقیقت بنیاد ہمارے ذہن میں کلیئر نہیں ہے. اللہ نے آدم کو غلطی کی وجہ سے زمین پر نہیں بھیجا تھا, بلکہ قرآن جو خود بتاتا ہے اللہ نے آدم کو خلق ہی زمین کے لیے کیا تھا. بنایا ہی زمین کے لیے تھا. فرض کریں اگر آدم یہ غلطی نہ کرتے تب بھی آدم کو زمین پر آنا تھا, اس لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا تھا فرشتوں کو, اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الجنۃ خلیفہ, نہیں کہا فی الارض خلیفہ, میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں, زمین میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں. آدم زمین ہی کے لیے خلق ہوئے تھے اور یہاں پر اپنا امتحان دے کر اس کے نتیجے میں انسان یا جنت کو اپنے لیے معین کرتا ہے اور یا جہنم کو اپنے لیے ٹھکانہ قرار دیتا ہے اپنے اعمال کے ذریعے سے. لہذا آدم کو دنیا میں اس زمین پر آنا ہی آنا تھا. اب خدا نے وہ ایک قسم کا ٹیسٹ تھا اور آدم کو مزہ چکھانا تھا تاکہ یاد رہے آدم کو بھی اور آدم کی ساری نسل کو کہ تم اللہ تم سے پیار کرتا ہے, اللہ تمہیں اچھی جگہ رکھنا چاہتا ہے, لیکن یاد رکھو تم کبھی بھی کسی چیز کو لذت والی سمجھ کر مزیدار سمجھ کر اس کی طرف جاؤ گے شیطان کے کہنے پر اور اللہ کی نافرمانی کرو گے, جب بھی ایسا کرو گے وہ عارضی لذت ختم ہو جائے گی اور اس کے برے اثرات دیر تک باقی رہیں گے. لہذا اس پہلے واقعے میں آدم کی ساری نسل کو یہ سبق دے دیا گیا, اللہ نے منع فرمایا کہ ولا تقربا هذه الشجره فتكون من الظالمين, آدم اور حوا سے فرمایا اس درخت کے نزدیک نہیں جانا. بہرحال شیطان نے ان کو ورغلایا اور وہ اس درخت کے پاس چلے گئے. پھر خدا نے یہ جو دوسری آیت آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے, قل نهبطوا منها جميعا, ہم نے آدم سے اور آدم کی پشت میں جو اس کی نسل تھی ان سے کہا کہ سب کے سب زمین پر اتر جاؤ, سب کے سب زمین پر چلے جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, اب تمہاری زندگیوں کا خلاصہ کیا ہے, قرآن یہاں پر وہ بیان کرتا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 اور 39 ہے کہ اب جاؤ زمین میں, تمہیں زمین کے لیے ہی خلق کیا تھا لیکن اس ایک ٹیسٹ کے ذریعے تمہیں پتہ چل گیا, تم نے چکھ لیا کہ اللہ کی نافرمانی تمہیں خرابی کی طرف لے کر جائے گی, اگرچہ ظاہری طور پر تمہیں کوئی اچھی چیز ہی کیوں نہ لگ رہی ہو. شیطان تمہیں بری چیزوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرے گا, لیکن جب شیطان کی مان لو گے تب تمہیں وہ لذت چلی جائے گی اور اس کے برے اثرات تب تمہارے سامنے آیا کریں گے. فرمایا کہ زمین میں چلے جاؤ. اب زمین میں زندگی تمہاری انسانوں کی کیسی ہونی ہے, کیسے میرے خلیفہ بنو گے, کیسے اپنے امتحان میں کامیاب ہوگے؟ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, یاد رکھو جب تم زمین میں جاؤ گے تو میں تمہاری طرف اپنی ہدایت بھیجوں گا, جب میری بھیجی ہوئی رہنمائی تم تک آئے, فَمَن تَبِعَ هُدَايَ, جس نے تم میں سے جس نے میری بھیجی ہوئی رہنمائی پر عمل کیا, میرے دکھائے ہوئے راستے پر چلا, میرے بتائے ہوئے اعمال کو انجام دیا, میرے احکام کی اطاعت کی, فمن تبع ہدایا, یہ خلاصہ ہے انسان کی زندگی کا, یہ خلاصہ ہے اس پوری کائنات کی خلقت کا, یہ خلاصہ ہے ہمارے امتحان کا, یہ خلاصہ ہے خلافت الہی کا اس زمین میں, کہ جب اللہ کی طرف سے ہدایت آئے ہم تک, اللہ فرماتا ہے تم میں سے جس نے میری ہدایت کی پیروی کی, فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, تو پھر میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ انہیں قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کسی بات کا غم ہوگا. خوف اور غم دو الگ الگ چیزیں ہیں. خوف ہوتا ہے کسی آنے والی چیز سے, گزشتہ چیزوں کا خوف نہیں ہوتا, وہ تو چلی گئی, آنے والی چیز کا خوف ہوتا ہے, گزشتہ چیزوں پر غم ہوتا ہے انسان کو کہ میں نے یہ کام کیوں کیا, اس پر انسان غم کرتا ہے, پچھتاتا ہے. اللہ فرماتا ہے اگر میری طرف سے آنے والی ہدایت کی تم نے پیروی کی تو روز قیامت فلا خوف علیہم, نہ تمہیں کسی آنے والی مشکل کا خوف ہوگا, ولا هم یحزنون, اور نہ ایسے افراد کو کسی گزشتہ بات کا غم ہوگا. یعنی ہم ہر خوف سے اور ہر غم سے ان کو نجات دے دیں گے. کن کو نجات دیں گے؟ فمن تبع ہدایا, جس نے ہماری ہدایت کی پیروی کی, ہماری بات ہمارے دکھائے ہوئے رستے پر قدم اٹھایا چلا. اس کے مقابلے میں والذین, دوسرا گروہ کون سا ہے؟ یہ خدا خلاصہ بیان کر رہا ہے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون, وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا, اولئک اصحاب النار, یہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے. ہم فیہا خالدون, اور ہمیشہ یا بہت ہی لمبی مدتوں تک اس جہنم کے عذاب میں رہیں گے. بعض الفاظ ہیں اس آیت کے کہ جن کا صحیح مفہوم وہ میں چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, تاکہ قرآن مجید سے جو استفادہ کرنے کا صحیح طریقہ ہے وہ ہمارے ذہنوں میں آئے, اور ایک جو روٹین بنی ہوئی ہے بعض الفاظ کی, بعض الفاظ کے جو ایک خاص معنی ہم لے لیتے ہیں, ذرا وہ بھی ہمارے ذہنوں میں کلیئر ہو جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے والذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کفر کا کیا معنی ہے؟ جب انسان, جب میں یا آپ اللہ کی کتاب کھول کر تلاوت کرتے ہیں, عربی کی تلاوت اپنی جگہ پر, جب ہم اس کتاب کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور ترجمے میں لکھا ہوتا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا یا جن لوگوں نے انکار کیا, اس سے کیا مراد ہے؟ ہم اپنے ذہنوں میں بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ کفر کا معنی ہے غیر مسلم افراد, وہ لوگ جو کافر ہیں. توجہ فرمائیے گا, ہمارا ذہن چلا جاتا ہے ان کی طرف کہ جنہوں نے کفر کیا وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم جہنم میں ڈالے جائیں گے, یہودی جہنم میں جائیں گے, عیسائی جہنم میں جائیں گے, ہندو جہنم میں جائیں گے. صرف مسلمان کو یہ آیت الگ کر لیتی ہے اور کافروں کو یہ آیت کہتی ہے کہ تم جہنم میں جاؤ گے, یہ لوگ جہنم میں جائیں گے. لیکن اگر قرآن مجید کے مزاج پر اور قرآن مجید کی آیات پر آپ غور کریں تو قرآن یہ نہیں کہنا چاہتا, گروپس نہیں بنانا چاہتا کہ جس نے ظاہری کلمہ پڑھا ہے وہ مسلم ہے وہ جنت میں جائے گا, اور جس نے یہ کلمہ نہیں پڑھا وہ سب کے سب جہنمی ہے. یہ تقسیم قرآن مجید نہیں کرنا چاہتا. یہ بہت ہی بنیادی بات ہے کہ اگر انسان اس کو سمجھ پائے تو قرآن مجید کی طرف ایک نیا باب کھلتا ہے, قرآن مجید کی آیات کا ایک نیا رخ انسان پر آشکار ہوتا ہے. ورنہ ساری عمر ایسے افراد سے, میری خود یعنی بعض دفعہ ملاقات ہوتی ہے کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو, مثلا مثال کے طور پہ ایک شخص ملا اور وہ ایک غلط سی رسم اپنے گھر میں, رسم جو نہ کسی قرآن کی آیت بتاتی ہے نہ کوئی آئمہ کی حدیث بتاتی ہے, وہ انہوں نے رسم ایک گھر میں شروع کی ہوئی تھی مذہبی کام کے طور پر. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کام تب کرو کہ جب قرآن کے اندر اس کے بارے میں کوئی اشارہ ہو, اہل بیت رسول نے اس کے بارے میں کوئی اشارہ کیا ہو تب آپ کریں, اور جن چیزوں کا اہل بیت رسول نے نہیں بتایا محمد والے میں فرامین اہل بیت میں نہیں ملتا, اپنی طرف سے ان کا اضافہ نہ کریں. تو انہوں نے دلیل کیا دی, کہا کہ ہم نے, ہمارے بزرگان یہی کرتے تھے, وہ مسلمان نہیں تھے. میں نے ان سے کہا کہ یہ جواب وہ جواب ہے جسے قرآن نے سختی سے منع کیا ہے, اس کی مذمت کی ہے, یہ جواب دلیل نہیں ہے کہ ہمارے آبا و اجداد یہ کام کرتے تھے. قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم جب بھی اپنا کوئی نبی بھیجتے ہیں تو اس کو کیا جواب دیا جاتا ہے کہ تم جس کام سے ہمیں منع کرتے ہو ہمارے آبا و اجداد یہ کام کیا کرتے تھے. انا وجدنا آباءنا علی امۃ, ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی روش پر پایا ہے. وانا علی آثارہم مقتدون, اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں گے. وانا علی آثارہم مہتدون, اور ہم ان کے آثار پر چلتے ہوئے, ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم ہدایت یافتہ ہیں. یعنی ان کی اقتداء کرنی ہے, کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے بزرگان یہ کرتے تھے, ہم بھی یہ کریں گے. اللہ نے فرمایا اولو کانوا آباءہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, کیا تب بھی اپنے آبا و اجداد کے پیچھے چلو گے کہ جب نہ وہ سیدھے راستے پر ہوں اور نہ ہی اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوں, غیر عاقلانہ کام کرتے ہوں. جب یہ بات میں نے اس سے برادر سے عرض کی تو کہتا ہے یہ آیت کافروں کے بارے میں, ہمارے بارے میں نہیں ہے, یہ آیت کافروں کے بارے میں. میں نے کہا اچھا, یہی کام اگر غیر مسلم کرے تو جہنم ہے اور یہی کام اگر مسلم کرے تو جنت ہے, یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہتا ہے کہ تم رولا بہت ڈالتے ہو مولانا حضرات, ٹھیک ہے. بہرحال یہ آیت کافروں کے لیے. اب اگر ہم اس طرح قرآن مجید کو پڑھیں تو کیا ہوگا, جتنی آیات آئیں گی جنہوں نے کفر کیا جہنم میں جائیں گے, جنہوں نے انکار کیا جہنم میں جائیں گے, تو ہم بڑے مطمئن ہو کر سمجھیں گے یہ ساری کی ساری یہودیوں عیسائیوں ہندوؤں کے لیے ہیں, فلان کے دوسروں کے لیے ہیں, یا اور دائرہ تنگ کر لیں دوسرے فرقوں کے لیے ہیں. اور ہم جو اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں, ہم تو نعرہ مارتے ہوئے ہر مرحلے سے آگے جمپ کر جائیں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے. قرآن مجید یہ معیار نہیں دیتا. قرآن مجید کا معیار سب کے لیے کامن ہے, انسانوں کے لیے. کفر سے کیا مراد ہے؟ اب یہی آیت آپ لے لیں, ہر جس آیت میں بھی لفظ کفر آیا ہے, کفر کا معنی ہے بنیادی طور پر چھپا لینا, اور قرآن کہنا چاہتا ہے حق کو چھپا لینا. اور بعض دفعہ انسان کسی چیز کو چھپاتا اس لیے ہے تاکہ اس کا وجود کا انکار کرے کہ یہ ہے ہی نہیں. فرض کریں اللہ کے نبی آئے, مدینہ کے یہودی اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے. قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ ایسے پہچانتے ہیں ہمارے نبی کو کہ جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. انسان اپنی اولاد کو سب سے زیادہ پہچانتا ہے. فرمایا یہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں, اللہ کے آخری نبی کو, جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود انکار کرتے ہیں. کیوں؟ وہ انکار کون سا ہے؟ حق کو چھپانے والا انکار. حق ان کے پاس ہے, بتاتے نہیں ہیں, اس کا اقرار نہیں کرتے. بس کفر کا بنیادی معنی ہے چھپا لینا. اسی لیے وہ بہت سی چیزیں کہ جو اپنے اندر کسی چیز کو چھپائے ہوئے ہوتی ہیں, عرب انہیں کافر کہتے ہیں. ذرا سنیے گا, سمندر کو بھی کافر کہا جاتا ہے, اس لیے کہ سمندر نے اپنے اندر ایک جہان چھپایا ہوا ہوتا ہے. رات کو بھی عرب کافر کہتے ہیں, اس لیے کہ رات بے شمار چیزوں کو اپنے اندھیروں میں چھپا لیتی ہے. اسی طرح کسان کو کہ جو بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے, بوتا ہے بیج کو, گویا چھپاتا ہے, کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے. اور ایک حدیث ہے کہ الکافر ان مات فی کفرہ مات شہیدا, اگر کافر اپنے کفر کو انجام دیتے ہوئے مر جائے تو وہ شہید کی موت مرتا ہے. عجیب حدیث ہے. یہاں کافر سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ کسان کہ جو کھیتی باڑی کرتا ہوا, یعنی ان بیجوں کو زمین میں چھپاتا ہوا, اگر دنیا سے چلا جائے تو اس کی موت شہید کی موت ہے. کوئی بھی انسان رزق حلال کماتا ہوا تاکہ اسے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے, اس لیے کہ اللہ مومن کے لیے پسند نہیں کرتا کسی کا محتاج ہو, سوائے اللہ کے کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے. بہرحال کفر کا معنی ہے چھپا لینا. اور چونکہ قرآن نے جسے کفر کہا, حق کا انکار کرنے کے لیے حق کو چھپا لینا, حق کا انکار کر دینا. اب اس تناظر میں جہاں جہاں قرآن میں لفظ کفر آیا ہے اس کو دیکھیے. یعنی اللہ حکم بیان کرتا ہے, پھر فرماتا ہے جس نے کفر کیا, یعنی جس نے اس حکم کا انکار کیا, وہ جو بھی انسان ہو, اس کے اوپر کوئی بھی سٹیمپ لگی ہو, وہ میڈ ان پاکستان کی سٹیمپ ہو, میڈ ان جاپان کی سٹیمپ ہو, میڈ ان یو ایس اے کی سٹیمپ ہو, جو سٹیمپ ہو, شیعہ کی سٹیمپ ہو, سنی کی سٹیمپ اس نے لگائی ہے, یہودی کی لگائی ہے, عیسائی کی لگائی ہے, اللہ فرماتا ہے ظاہری سٹیمپس کی بنا پر تمہارا فیصلہ نہیں ہوگا. اللہ کے نزدیک صرف سٹینڈرڈ ہے, معیار ہے, معیار ہے. جو اس معیار پر پورا اترے گا وہ اللہ کا جو وعدہ ہے اسے پائے گا, اور جو اس معیار پر پورا نہیں اترے گا اس نے جو بھی نام رکھا ہے اس کو سزا بھگتنی پڑے گی. فرامین اہل بیت اس معنی کو بڑی اچھی طرح بیان کرتے ہیں, لیکن ہم نے جو یہ سسٹم بنایا ہے جماعتوں کا اور گروپس کا اور فرقوں کا, ہم یہ سمجھتے ہیں آپ مسلمانوں کے جس بھی فرقے کے فرد سے جا کر سوال کریں, جس کو اللہ نے قرآنی نور سے جس کے دل کو منور نہیں کیا, قرآنی بصیرت جس نے اللہ کی کتاب کی آیات سے حاصل نہیں کی, وہ کیا کہے گا؟ بدترین انسان بھی ہو تو کہے گا ہم تو جنت میں جائیں گے اور باقی سارے کے سارے جہنمی ہیں. مسلمان میری امت کے, اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, ٹھیک ہے, ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا, اور آپ جس فرقے سے جا کر سوال کرو وہ جنتی فرقہ وہی ہوگا. آپ سب فرقوں سے سوال کیجئے, وہ کیا کہیں گے, ہم جنتی ہیں باقی سارے کے سارے جہنمی ہیں. حالانکہ قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے. کیا اشارہ فرمایا؟ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا. اسلام کے آنے سے پہلے مسیحیت موجود تھی اور یہودیت موجود تھی, جو اس معاشرے میں ادیان تھے. ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا, یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی شخص جنت میں جا نہیں سکتا جب تک یہودی نہ ہو. اسی طرح عیسائی یہ کہتے ہیں, اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جنت میں اس وقت تک کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس پر عیسائی ہونے کی مہر نہ لگی ہو. اللہ نے فرمایا, اے رسول یہ غلط معیار ہے, یہ معیار نہیں ہمارا. تل کا امانی یوں, یہ ان کی آرزوئیں ہیں, یہ اللہ کا حکم نہیں ہے, یہ ان کی آرزو ہے, عیسائیوں کی آرزو ہے ہم جنت میں جائیں. یہودی ان کو اچھے نہیں لگتے, چاہتے ہیں جہنم میں جائیں. یہودیوں کو خود اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں, باقی سب انسانوں سے نفرت کرتے ہیں, چاہتے ہیں سب جہنم میں جائیں ہم جنت میں جائیں. اس آرزو کو اتنا انہوں نے چلایا, اپنی تورات و انجیل کو بھول گئے, معیار کیا بنا لیا, جو یہودی ہے چاہے ایک نمبر کا بے ایمان ہو, جو عیسائی ہے چاہے ایک نمبر کا اللہ کا نافرمان ہو, وہ جنت میں جائے گا, اور جو عیسائی نہیں ہے وہ جتنا بھی نیک ہو جہنم میں جائے گا, جو مسیحی نہیں ہے جتنا بھی نیک ہو جہنم میں جائے گا. یہ معیار ہمارا ہے. شیعہ ہو جتنا بڑا بے ایمان ہو جنت میں جائے گا, سنی جتنا نیک ہو جہنم میں جائے گا. قرآن کا فیصلہ یہ ہے, پریشان نہ ہوئیے گا آپ. تل کا امانی یوں, یہ تمہاری آرزوئیں ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, اگر سچے ہو کہ صرف نام رکھنے سے تم جنت میں جاؤ گے, اپنی دلیل پیش کرو, تورات لاؤ, انجیل لاؤ. اور مسلمانوں سے کہا جائے گا, اب قرآن کے بعد کوئی اور کتاب تو نہیں آنی, اگر آنی ہوتی تو جتنا اللہ نے بنی اسرائیل کی پھینٹی لگائی ہے قرآن میں, جتنی مذمت کی ہے قرآن میں, شاید اس سے بڑھ کر آج مسلمانوں نے اللہ کے اس کامل دین کا جو حشر کیا دنیا میں, شاید اس سے بڑھ کر مذمت وہ کتاب کرتی اگر قرآن کے بعد کوئی اور کتاب آنی ہوتی. لیکن قرآن کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آنی. اسی کتاب نے فرمایا کہ یہ قصے تمہیں کیوں بیان کیے جا رہے ہیں. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الابصار, ان قصوں میں آنکھیں, جن کی آنکھیں ہیں, جن کے پاس بصیرت ہے, ان کے لیے درس عبرت ہے. جو بری صفات میں ان قصوں میں ان قوموں کی بیان کر رہا ہوں, اپنے اندر پیدا نہ ہونے دینا. جن صفات پر میں کسی قوم کی تعریف کرتا ہوں, ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا. ورنہ تلک امت قد خلت, وہ امتیں گزر چکی. لہا ما کسبت, جو انہوں نے کمائی کی اس کے ذمہ دار وہ ہیں. ولکم ما کسبتم, اور جو تم کمائی کرو گے تمہیں اس کا جواب دینا ہے. ولا تسألون عما كانوا يعملون, اور جو وہ کرتے تھے اس کا سوال تم سے نہیں کیا جائے گا, تمہارے کاموں کا سوال ان سے نہیں کیا جائے گا. ہر امت اور ہر فرد اپنے اعمال کا جواب دے. قرآن نے پچھلی قوموں کی غلط باتیں بیان کی کیوں؟ تاکہ یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا نہ ہوں. یہی قرآن بیان کرتا ہے. وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات, ان کا عقیدہ یہ کہتے ہیں, یہودی کہتے ہیں کہ آگ ہمیں سوائے چند دنوں کے نہیں چھوئے گی. یعنی ہم اگر ہم نے خرابیاں کی بھی, گناہ کیے بھی, تو پہلے تو یہ کہ حضرت عیسیٰ آ جائیں گے وہاں پہ ہمیں چھڑوا لیں گے. ایک نمبر, اگر ہم بہت گندے ہوئے تو پھر ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا, لیکن ہم کچھ دن جہنم میں رہیں گے. ایامن معدودات, مسلمانوں کو کیوں بتا رہا ہے اللہ؟ اگر میرے سے آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, فقط یہودیوں کو برا بھلا کہہ کے دل کی تسلی کرانا مراد ہے. یہودیوں کو مردہ باد کہو اور خود بے شک یہی کام اپنے ذہنوں میں رکھو, آیا یہ مراد ہے؟ قطعاً مراد نہیں ہے. اللہ کہنا چاہتا ہے کہ جو یہ عقیدہ غلط یہودیوں نے بنا لیا تمہارے اندر پیدا نہ ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی گندے ہوئے اول تو حضرت عیسیٰ ہمیں چھڑوا لیں گے, اور اگر بہت زیادہ لمٹس ہم نے کراس کر لی تو پھر ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا, لیکن کچھ دیر ہماری چترول ہوگی وہاں پہ. چترول تو سمجھتے ہیں نا جی, جو تھانے میں کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, پتہ نہیں کراچی میں شاید یہ لفظ نہ استعمال ہوتا ہو, ہمارے وہاں پہ استعمال کرتے ہیں. چھتر لگائے جائیں گے کچھ ایام. بقالو لن تمسنا النار الا ایاما معدودات, ہمیں گنتی کے چند ایام کے علاوہ آگ نہیں چھوئے گی, نہیں چھوئے گی. قرآن کہتا ہے اتخذتم عند اللہ عہدا, مجھے بتاؤ تم نے مجھ سے کوئی عہد لیا ہے, کوئی ایگریمنٹ سائن کروایا کہ تم جو مرضی کرو تمہیں میں ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھوں گا, تمہیں جہنم میں نہیں رکھوں. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, یا اللہ پہ وہ بات جھوٹ موٹ گھڑتے ہو جس کا تمہیں پتہ بھی نہیں ہے. اپنے پاس سے پہلے ایک جھوٹی آرزو بنائی اور پھر کہا اللہ نے یوں ہی کہا ہے. اللہ نے اگر ہمیں نہیں جنت میں بھیجنا تو پھر کس کو بھیجنا ہے؟ اور ہم نے, میں نے خود اپنے کانوں سے ممبر سے سنا, اپنے ممبر سے سنا ہے یہ لفظ عجیب و غریب کہ اگر ہم نے بھی عمل کرنا ہے, اگر ہم نے بھی دنیا میں عمل ہی کرنا ہے تو پھر اہل بیت کو ماننے کا فائدہ کیا ہے, پھر اہل بیت کو ماننے کا کریڈٹ ہمیں کیا ملے گا اگر ہم نے بھی عمل انجام دینا ہے. حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے انما تجزون ما کنتم تعملون, اہل بیت فرماتے ہیں من کان للہ مطیعا فہو ولینا, جو اللہ کا مطیع دیکھو ہمارا دوست ہے, ومن کان للہ عاصیا فہو عدونا, جو اللہ کا معصیت کار ہے ہمارا دشمن ہے. اہل بیت نے بھی یہ معیار بتایا جو قرآن جس کی گواہی دیتا ہے, قرآن و اہل بیت آپس میں جدا نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے نا اہل بیت اطہار نے ایک معیار بتایا اس لیے کہ بعض ظالموں نے فرامین اہل بیت میں جھوٹ شامل کر دیا ہے. یہ بات اظہر من الشمس ہے, احادیث میں جھوٹی احادیث شامل کر دی. جھوٹ کو سچ سے الگ کرنا, کھوٹے کو کھرے سے الگ کرنا, پتھروں کو ہیروں سے الگ کرنے کا اللہ نے, معصومین نے ایک معیار دیا, فرمایا کہ جب بھی تمہارے سامنے ہمارا کوئی فرمان بیان کیا جائے اس کو اللہ کی کتاب کے سامنے پیش کرو, اگر اللہ کی کتاب اس کی تائید کرتی ہو تو اسے قبول کرو, ورنہ اسے دیوار پہ دے مارو, اس لیے کہ ہم خلاف قرآن کوئی بات نہیں کرتے. حدیث ثقلین جو میں نے شروع میں عرض کی تھی اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن و اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کا جو بھی فرد ہوگا اس نے قرآن اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوگا, کبھی جدا نہیں ہوں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی فرمان اہل بیت کسی قرآن کی آیت کی مخالفت نہیں کر سکتا, یہ دونوں ایک ہی ہیں, ان کا مرکز ایک ہی ہے, یہ بھی اللہ کا کلام ہے اور وہ بھی اللہ کے نمائندے ہیں, لہذا کبھی ان کی بات میں تم اختلاف نہیں پاؤ گے. یہ ایسا ہی ہے کوئی کہے قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور اللہ کے رسول کچھ اور کہہ رہے ہوں, قرآن و اہل بیت کبھی ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہوتے. لہذا اللہ نے فرمایا کیوں جھوٹ بولتے ہو, کس نے کہا ہے؟ پھر قرآن اپنا معیار دیتا ہے, فرمایا کہ بلا من اسلم وجہہ للہ, جس نے اپنا سر اللہ کی اطاعت میں جھکا دیا, جس کی یہ صفت ہے, جس کی یہ روش ہے کہ اس کا سر اللہ کا حکم جب اس کو پتہ چل جائے تو وہ جھک جاتا ہے اللہ کی اطاعت میں, اللہ کے حکم کے سامنے سرکشی نہیں کرتا. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن, اور یہ اللہ کے آگے سر جھکانے والا اس کے اعمال بھی اچھے ہیں, فلا خوف فلہ اجرہ عند ربہ, اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے, ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ قیامت کے دن انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ قیامت کے دن, نہ آنے والی کسی بات کا خوف نہ گزشتہ کسی بات کا غم ہوگا. اسی طرح فرمایا یہ جو یہ آیت آئی نا کہ یہ کہتے ہیں 40 ہمیں کچھ دن آگ میں ڈالا جائے گا پھر ہمیں آزاد کر دیا جائے گا, اس کے جواب میں خدا نے کیا جواب دیا؟ یوں خدا پہ جھوٹ بولتے ہو جو تمہیں معلوم بھی نہیں ہے. پھر قرآن نے خود بتایا معیار کیا ہے, بلا من کسب خطیئتن, جس نے کوئی گناہ انجام دیا, وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِئَتُهُ, اور اس کے گناہوں نے اس کو گھیرے رکھا ساری عمر, یعنی ساری عمر بغیر توبہ کے گناہ کرتے کرتے گزار دی. اولئک اصحاب النار, یہ جہنمی ہیں, ہم فیہا خالدون, ہمیشہ رکھوں گا ان کو وہاں پر. کیوں کہتے ہو تمہیں کچھ دن رکھا جائے گا؟ تمہارا نام یہودی ہے لہذا تمہیں کچھ دن رکھا جائے گا, تمہارا نام عیسائی ہے لہذا تمہیں کچھ دن رکھا جائے گا. اسی طرح چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو, قرآن کے معیار کے مطابق اگر اس کی کیفیت وہ ہے کہ جس پر اللہ نے جہنم کا اور ہمیشہ رکھنے کا وعدہ کیا ہے تو نام جو بھی ہو جہنم میں جائے گا, اور اگر معیار اللہ نے جو جنت کے بتائے اس کے اندر ہیں تو وہ جنت میں جائے گا. نام فائدہ نہیں دے گا, نام اصل نہیں ہے. شیعہ ہوتا کہتے کہ آپ غور کریں, شیعہ کس کو کہا گیا؟ علی کے پیچھے چلنے والوں کو. قرآن نے بتایا حضرت نوح کی تعریف کی سورہ صافات میں, اس کے بعد فرمایا سلام علی نوح فی العالمین, ہم نے عالمین میں نوح پر سلام بھیجا, انہ من عبادنا المخلصین, وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھا. ثم اغرقنا الآخرین, اور جنہوں نے نوح کی کشتی میں سوار ہونے سے انکار کیا ہم نے انہیں غرق کر دیا. نوح کا قصہ بیان کرنے کے بعد فوراً فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيم, نوح کے شیعوں میں سے ابراہیم تھا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جو راستہ نوح چل رہے تھے ابراہیم اسی راستے کا راہی تھا. جو مشن نوح کا تھا ابراہیم کا وہی مشن تھا, جو صفات نوح کے اندر تھی ابراہیم کے اندر وہی صفات تھی. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيم, یقیناً ابراہیم نوح کے شیعوں میں سے, نوح کے پیروکاروں میں سے, نوح کے پیچھے چلنے والوں میں سے ایک ابراہیم تھے. اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيم, جب وہ ایک پاکیزہ اور کسی بھی گناہ سے پاک, بری صفات سے پاک قلب لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ, پھر بیان کرتے ہیں کہ کیسے شیعہ تھا یہ نوح کا. اس وہ وقت یاد کرو کہ جب اس نے اپنے اس چچا سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تمہارا کتنی گھٹیا حرکت ہے, تم کیا چیز پوچھ رہے ہو, آئف کس کو پوچھ رہے ہو, آئفکن آلہتن دون اللہ تریدون, جھوٹ موٹ کے جو معبود بنا لیے ان کو پوچھ رہے ہو. فما ظنکم برب العالمین, رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے, ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو, پورے نظام کا انکار کر دیا. فنظر نظرۃ فی النجوم, دیکھا جناب ابراہیم نے, ان کو پتہ تھا کہ اب یہ دن آ رہا ہے جشن پہ جانے والے ہیں. فقال انی سقیم, کہا میری طبیعت صحیح نہیں ہے, میں یہیں پہ رہوں گا. جب وہ چلے گئے فتولوا عنہ مدبرین, اور وہ پشت کر کے چلے گئے, اپنے جشن میں مشغول ہو گئے. فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون, کھانا لے کے حضرت ابراہیم گئے ان کے معبودوں کو کھلانے, کھانا پیش کیا اور کہا کہ بسم اللہ کھاؤ, کھانا کھاؤ بتوں کو. بت تو بت, انہوں نے کیا کھانا تھا, خود ہی کہتے ہیں مالکم لا تنتقون, تمہیں کیا مرض ہے, بولتے کیوں نہیں ہو, میں تمہارے لیے کھانا لایا ہوں, ٹھیک ہے کھاؤ اسے, میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے. یہ ساری کی ساری انسان کی ہدایت کے لیے ہے کہ عقل تجھے عطا کی اور تو کتنا پست ہو گیا. رب العالمین کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے, اتعبدون ما تنحتون, جب وہ واپس آئے جناب ابراہیم کے بارے میں ان سے لڑنے لگے تو جناب ابراہیم نے کیا فرمایا, اتعبدون ما تنحتون, جسے خود بناتے ہو تراشتے ہو اسے پوچھتے ہو. واللہ خلقکم وما تعملون, حالانکہ تمہارا بھی خالق اور ان کا بھی خالق در حقیقت اللہ ہے. لیکن یہ جو احمق تھے, جو نظام توحید کے انکاری تھے, انہوں نے کہا اس کو آگ میں ڈالو. اور آگے وہ قصہ طولانی, ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کا. شیعہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید لفظ شیعہ لایا ہے اپنے اندر, وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيم, نوح کا شیعہ ابراہیم ہے, یعنی نوح کے مشن کا پرچم تھامنے والا. علی کا شیعہ کون ہے؟ علی کا شیعہ وہ ہے کہ جو علی کے نقش قدم پر چلتا ہو. اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے, یہ ادنا سی فکر کرنے والا بھی اس کو جان سکتا ہے. لیکن ہم لوگوں نے کیا ڈیفینیشن بنائی شیعہ کی, ہم نے کیا بنائی ڈیفینیشن مومن کی, وہ بھی ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے آپ کو سناتا چلوں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایک طالب علم قوم سے تبلیغ کے لیے آئے, ایک علاقے میں گئے, ایک سال کے لیے ان کو وہاں پہ رہنا تھا. تو انہوں نے اپنا جو ان کا میزبان تھا اس سے کہا کہ علاقے کی جو شخصیات ہیں ان کا تعارف کرواؤ, تاکہ پھر ان سے یعنی اس جو ایک سال یہاں پہ رہنا ہے اس کے بارے میں ہم اپنی پالیسی بنائیں. انہوں نے تعارف کروانا شروع کیا. تعارف کرواتے کرواتے ایک شخص پہ پہنچے کہ جو وہاں کا بڑا چودھری تھا, وڈیرا تھا, سردار تھا. کہتے ہیں کہ یہ مومن کی ڈیفینیشن بیان کرو. ایک مومن کی ڈیفینیشن وہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب بیان کرتی ہے اور کہتی ہے قد افلح المؤمنون, مومن کامیاب ہو گئے, الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم للزکاۃ فاعلون, یہ ساری صفات مومن کی قرآن ڈیفینیشن بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایک مومن کی ڈیفینیشن جو میں بیان کروں جو ہم نے بنائی ہوئی, وہ کیا ڈیفینیشن تھی؟ کہا کہ مولانا صاحب یہ جو بندہ ہے نا یہ اچھا آدمی نہیں ہے. اچھا جی, کیا کرتا ہے؟ کہا کہ یہ شرابی ہے, شراب پیتا ہے, زبان کا بہت گندا ہے, گالیاں بکتا ہے, ماں بہن کی گالیاں نکالتا لوگوں. اچھا جی, اور کہا زانی ہے, بدکار ہے. کہا اور کہا اسے لوگوں کی زمینیں بھی دبائی ہوئی ہیں, قبضہ کیا ہوا, طاقتور ہے, زمینیں دبائی ہوئی ہیں, تنگ کرتا لوگوں. کہا اچھا, اور गिनता गया कोई अल्लाह का गुनाह होगा जो उसने छोड़ा हो उसकी उसके तारुफ में। सारे बयान करने के बाद कहता है लेकिन जी है ये अपना मोमिन भाई, है अपना मोमिन यानी शिया, सारी अल्लाह की नाफरमानियां करता है इसके बावजूद मोमिन है। अल्लाह और अल्लाह का रसूल और अहले बैत बरी हैं ऐसे मोमिन से कि जो हर नाफरमानी अल्लाह की करता हूँ। उन्होंने तो फैसला कर दिया ना, मैंने आज किया, मन काना लिल्लाह मुतीअन फहुवा वलीयुना, जो अल्लाह का इताअत गुजार है हमारा वली है, हमारा दोस्त है। मन काना लिल्लाह आसियन फहुवा अदुवुना, दुश्मन है हमारा, ठीक है ना। बात तब है कि हमारी मोमिन की डेफिनेशन वो टैली करे जो अल्लाह ने मोमिन की डेफिनेशन बयान की है। हमने कुरान से दूर होकर, तालीमात से, अहले बैत से दूर होकर, यानी सकलैन से दूर होकर हमने अपनी डेफिनेशन बनाई है, और उस डेफिनेशन में दुनिया का एक नंबर का बेईमान, गासिब, जालिम, बदकार, वो भी मोमिन होता है। कुरान की नज़रों में जो फासिक है, कुरान की नज़रों में जो इनकार करने वाला है, हट धर्म है, हमारी नज़रों में वो मोमिन है। तो फिर कुरान कहता है मा लकुम कैफ तहकुमून, तुम्हें क्या हो गया, कैसे फैसले करते हो। अम नजअल मुस्लिमीन अकल मुजरिमीन, क्या वो लोग के जो हमारी इताअत करते हैं हम उनको मुजरिमों के साथ इकट्ठा कर देंगे। मा लकुम कैफ तहकुमून, तुम्हें क्या मसला है, हमने तुम्हें अकल दी है, कैसे फैसले करते हो। अम लकुम किताबुन फीहि तदरुसून, इस कुरान के अलावा कोई और किताब है तुम्हारे पास जहाँ से ये तहकीकात करके आते हो और मोमिन की अपनी डेफिनेशन बनाते हो कि अल्लाह गुनाहगारों को उसके इताअत गुजारों के साथ इकट्ठा कर देगा। अम नजअलुल्लज़ीन आमनु व अमिलुस्सालिहात कल मुफ्सिदीन फिल अर्द, क्या हम उन लोगों को जो ईमान लाए और अल्लाह की इताअत करते करते उम्र गुजार दी उनको हम ज़मीन में फसाद करने वालों के साथ इकट्ठा कर देंगे। अम नजअलुल्मुत्तकीन कल फुज्जार, क्या हम परहेजगारों को फासिकों और फाजरों के साथ इकट्ठा कर देंगे सिर्फ इसलिए कि वो पैदा हो गए थे घर में, तुम्हें जन्नत में डालेंगे क्योंकि तुम पैदा हुए शियों के घर में, और उन्हें जहन्नम में डालेंगे चूँकि वो दूसरों के घरों में पैदा हुए, उन पर स्टैंप नहीं लगी थी पैदाइशी तौर पर, वो भी गंदा था, तू भी गंदा था, तू जन्नती वो जहन्नमी। मा लकुम कैफ तहकुमून, बला मन असलम वजहहु लिल्लाह, जो अल्लाह के आगे सर झुकाने वाला है, फला खौफुन फलहु अजरुहु इंद रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के आगे सर झुकाने वाला, अच्छा अमल करने वाला, अल्लाह के दिए हुए आइन पर, फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, ए इंसानों उतर जाओ ज़मीन पर, याद रखना जब मेरी हिदायत तुम्हारे पास आए, फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, जब मेरी हिदायत तुम्हारे पास आए, फिर मेयार इसको याद रखना, अपने मेयार न बनाना, झूठी आरजुओं में गिरफ्तार ना होना। फमन तब आहुदाया, जिसने मेरी हिदायत की तबईयत की, जिसने मेरे दिखाए हुए मेरे अंबिया के दिखाए हुए रस्ते पर कदम रखे, फला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। वल्लज़ीन कफरू, और जिन्होंने इनकार किया, अब काफिर का माना देखिए, जिन्होंने अल्लाह की भेजी हुई हिदायत पर ना चले, अल्लाह कहता है नमाज पढ़ो, नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह कहता है गालियां ना बको, गालियां बकता है, अल्लाह कहता है झूठ ना बोलो, झूठ बोलता है, अल्लाह कहता है दुकान पे बेईमानी ना करो, करता है, बिजनेस में ईमानदारी करो, ये बेईमानी करता है, फिर भी कहता है मैं जन्नती हूं, दूसरा जहन्नमी है। वल्लदीन कफरू, जिन्होंने इनकार किया हमारी आइन का, हमारे कानून का, जिंदगी इस आइन से हट कर गुजारी, वह कद्दबू भी आयातना, हमारी आयात को झुठलाया, या कौल से या अमल से झुठलाना होता है कि ये नहीं है ठीक। आज बहुत से लोग कहते हैं ना आज इस्लाम पे अमल नहीं हो सकता, आज के ज़माने के अपने तकाजे, आज इस्लाम पर अमल नहीं हो सकता। कल मैंने आज की थी, कुरान कहता है वह इदा तुतला अलैहि आयातुना क़ाला असातीरुल अव्वलीन, जब इसके सामने हमारी आयात की तिलावत की जाती है तो ये मॉडर्न इंसान, ये अप टू डेट इंसान, अपने आप को समझने वाला, कहता है कि ये पुराने लोगों के किस्से हैं, ये अफसाने आज के दौर में एप्लीकेबल नहीं है, आज मॉडर्न ज़माना है, आज किसकी तकलीद की जा सकती है, आज तकलीद की जा सकती है शाहरुख खान की, आज रसूलुल्लाह उसवा हसना नहीं है, आज शाहरुख खान उसवा हसना है, आज कपड़े भी उसकी तरह, बाल भी उसकी तरह, हरकतें भी उसकी तरह, ठीक है ना। एक जगह गया तबलीग के लिए और शहीद मुर्तज़ा मुताहरी की एक बात बयान करनी थी, तो मैंने उनसे कहा कि टेस्ट लिया, پاکستان نہیں تھا, کوئی اور جگہ تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ بتائیے کہ شہید مرتضیٰ متحری کو آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں, ہاتھ کھڑا کریں. تو دو ہاتھ یوں کر کے کھڑے ہوئے, نہ پورے اوپر تھے نہ پورے نیچے تھے, یعنی نام سنا ہوا تھا. ہاتھ تھوڑے اس لیے کھڑے کیے کہیں مزید کوئی بات نہ پوچھے بھی ان کی شخصیت کے بارے میں کوئی اور بات. میں نے ان سے کہا کہ اللہ بھلا کرے جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے, شکر ہے جانتے ہیں. میں نے کہا اب ایک شخصیت کا نام لوں گا جو اس کو نہیں جانتا وہ ہاتھ کھڑا کرے. تو میں نے کہا یہ بتائیں امیتابھ بچن کو کون نہیں جانتا, ہاتھ کھڑا کرے. کس نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا؟ ایک صاحب بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا مولانا ہم میں سے کوئی امیتابھ بچن کو نہیں جانتا, نہ ہمارے بچے جانتے ہیں نہ ہم جانتے ہیں, آپ جو ہے نا اپنا درس جو ہے اسے کنٹینیو کریں. یہ ہماری حالت ہے. کن تم خیر امت, مسلمانوں تم بہترین امت ہو. شیعہ ہم بہترین اصلی ترین اسلام کے دعوے دار ہم ہیں. ہم شاہ رخ خان کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں, ان بدکار جن کو ہم دیکھتے ہیں اکثر اسکرینوں پر ان کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں. ان کے کتنے چکر ہیں یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے, اپنے علماء کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا, اللہ کی کتاب کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا. ان کے سکینڈلز کا پتہ ہوتا ہے لیکن اللہ کی کتاب کی آیات کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا. یہ ہمارا طریقہ ہے, لہذا ہمارا اسوہ حسنہ یہی لوگ بن گئے ہیں. ہماری نوجوان نسل انہی کو فالو کرے گی, انہی کے پیچھے چلے گی, انہی کی دی ہوئی ویلیوز کو فالو کرے گی, اللہ کے رسول کی دی ویلیوز کو فالو نہیں کرے گی. اس لیے کہ ہماری زندگیوں میں وجود نہیں ہے. یہ دین ہم نے رکھا ہوا ہے کہ اتنے گناہ چنا کر لیے, مسجد میں آئے ذرا تسلی ہوگی, میرے پچھلے بخشے گئے. فجر سے لے کے زہرین تک جتنے گناہ کیے, زہرین کی اگر نماز پڑھی کہا یا اللہ تیرا شکر ہے پچھلے بخشے گئے, اب جا کے دوبارہ شروع کرتا ہوں. حج پہ گئے سمجھے سال بھر کے بخشے گئے, اب دوبارہ شروع کرتا ہوں. لطیفے بنائے ہوئے لوگوں نے حج کے بارے میں. ایک بندہ تھا, اس کا بچہ بےمانی نہیں کرتا تھا دکان پر, اس نے بڑی کوشش کی اسے بےمانی کرائے. لطیفے بنائے دین کا مذاق بنانے کے لیے, آیات الہی کا مذاق بنانے کے لیے. تو اس کو ایک دوست نے مشورہ دیا کہ اگر یہ بےمانی نہیں کرتا, ایک تجھے میں طریقہ بتاتا ہوں, وہ کام کر دیکھ کیسے بےمانی کرتا ہے. اس نے لوگوں کو کہتا ہے اس کو حج پہ بھیج, حج سے واپس آئے گا دیکھ کیسے بےمانی کرتا ہے. بدنام کر دیا ہم نے اپنے دین کو, مذاق بناتے ہیں اللہ کے احکام کا. اور پھر جس چیز کا مذاق بنایا جائے, جس چیز کے لطیفے بنا دیے جائیں, انسان اس سے ہدایت کیا لے گا؟ انسان اس کا احترام کیا کرے گا؟ احترام نہیں کرے گا, اس کو اپنا ہادی نہیں سمجھے گا. پھر ہمارے ہادی فلم ایکٹر ہیں, پھر ہمارے ہادی ماڈلز ہیں, پھر ہمارے ہادی ہی ہیں کہ جن کی ہم تصویریں دیکھتے ہیں اور جن کو فالو کرتے ہیں, ان کی چال ڈال میں, ان کے کپڑے پہننے کے انداز میں, ان کی ویلیوز, سب کچھ انہیں کا فالو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنت میں ہم, باقی سارے جہنمی. شاہ رخ خان جہنم میں, ہم جنت میں. ماڈل ہمارے لیے وہی ہے لیکن وہ جہنم میں, ہم جنت میں جائیں گے. اللہ کہتا ہے تلک امانیہم, یہ تمہاری آرزوئیں ہیں. اللہ کی, ہر انسان اللہ کی مخلوق ہے جو اس کے بتائے ہوئے آئین کے مطابق چلے گا. شیعہ کیا تھے؟ شیعہ کون سا فرقہ تھا؟ شیعہ وہ فرقہ تھا, شیعہ وہ لوگ تھے, شیعہ وہ جماعت تھی کہ جو اصلی اسلام کے وارثوں کے حامی تھے, اصلی اسلام کے وارث تھے, اس کی حفاظت کرنے والے تھے, اہل بیت کے ساتھ مل کر اس دین کو بچانے کے لیے قربانیاں دینے والے تھے تاکہ اس دین کی شکل نہ بگڑے. وہ شیعہ تھے جن کو مارا جاتا تھا اسی وجہ سے, جن کے بارے میں آئمہ کہتے تھے کہ اگر ایک لاکھ کا شہر ہو تو اس میں جو سب سے زیادہ عبادت گزار ہوگا وہ ہمارا شیعہ ہوگا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا غیر شیعہ زیادہ عبادت گزار ہو اس سے. جن شیعہ تقیہ میں رہا کرتے تھے, حکومتیں جو شیعوں کو پکڑنا چاہتی تھی, ڈھونڈنا چاہتی تھی, اپنے جاسوسوں کو جو نشانیاں بتایا کرتے تھے, ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ جب تم کسی بستی میں جاؤ شیعہ گھروں کی تلاش میں تو یاد رکھنا ایک نشانی ان کی یہ ہے کہ جس گھر میں سے کثرت سے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی آواز آئے, جس گھر میں سے کثرت سے, چونکہ چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے اندر سے آوازیں آ جاتی تھیں, جس گھر میں کثرت سے تلاوت ہوتی ہو تو زیادہ چانس یہ ہے کہ شیعوں کا گھر ہوگا. یہ علامت تھی شیعوں کی. آج پتہ نہیں کون سی علامت بنا کے اگر جاسوس بھیجے جائے شیعوں کے پکڑنے کے لیے, اب تو سب مسلمانوں کا یہ حالت ہے, پتہ نہیں کون سی علامتیں بتائی جائیں گی. کرتے ہم اوروں کا راستہ فالو کرتے ہیں لیکن ایکسپیکٹیشن ہماری کون سی ہے؟ وہ اللہ کے بہترین بندوں کو جو ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے, جو بہترین اعمال والوں کو, وہ ہماری ایکسپیکٹیشن ہے. یاد رکھیے, اس سے پریشان نہ ہو, یہ کوئی بڑا مشکل کام ہے. خدا کہتا ہے کہ تمہاری ایک توبہ، ایک دفعہ پلٹ آنا، یہ سب کس لیے بیان ہو رہا ہے؟ اس لیے بیان ہو رہا ہے کہ جو اصلی راستہ ہے خدا نہ خواستہ اگر اس سے ہم غافل ہیں اس کی طرف واپس پلٹیں، اللہ کے معیار وہ اپنے معیار بنائیں، اللہ کے بیان کردہ جو آیات ہے قرآن کی وہ ہماری زندگیوں میں ہمیں لے، ان کی روشنی میں لے کر آگے چلیں، ورنہ قرآن کہتا ہے تم مردہ ہو، تمہارے دل مردہ ہیں، تمہاری آنکھیں ہیں تم دیکھتے نہیں ہو، تمہیں ہم نے عقل عطا کی ہے تم اسے استعمال نہیں کرتے، تمہیں ہم نے اپنا خلیفہ بنانا چاہا تم حیوانوں سے بھی پست ہو جاتے ہو، تمہارا اپنا اختیار ہے، چاہو تو فرشتوں سے بھی افضل اور چاہو تو حیوانوں سے بھی بدتر، جنت میں انبیاء کے ساتھ بھی انسان ہی ہوں گے، انبیاء کے ہمسائیگی میں بھی اپنے اعمال کے نتیجے میں انسان ہوں گے، اور جہنم میں شیطان کے بالکل ساتھ بھی انسان ہی ہوں گے۔ من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فاما ياتينكم مني هدى، جب میری ہدایت تمہارے پاس آئے، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا، جنہوں نے اس بات کا انکار کیا، نہ مانی ہماری آیات میں بتائی ہوئی باتوں پر، نہ چلے ہمارے آئین پر، نہ چلے، وكذبوا باياتنا اولئک اصحاب النار، یہ جہنم میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون۔ لیس بامانیکم، مسلمانوں سے خطاب کر کے، اس زمانے میں جب آیت اتری خطاب کس سے تھا؟ صحابہ رسول سے۔ لیس بامانیکم، امانی کہتے ہیں آرزوؤں کو، خواہشوں کو، تمہاری خواہشوں کے مطابق فیصلہ نہیں کروں گا، لیس بامانیکم، تمہاری خواہشات کے مطابق قیامت کے دن فیصلہ نہیں ہوگا، ولا امانی جی اہل الکتاب، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق فیصلہ ہوگا، ورنہ تم تو کہو گے ہم جنت میں باقی سارے جہنم میں، آرزوؤں پہ فیصلہ نہیں ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہی معیار ہے، من اسلم وجہ، جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے آگے، جس حق کا پتہ چلا اس حق کے آگے سر جھکا دیا، جس حکم کا پتہ چلا اس حکم کی اطاعت کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور جس نے ایسا نہ کیا، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ کتنی ہی جگہ قرآن میں ہے اسی بات کی اللہ نے تکرار کی ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کی ڈیفینیشن اور ہے مومن کی، ہماری ڈیفینیشن اور ہے، ملا کی اذان اور، مجاہد کی اذان اور، شاہی کا جہاں اور، کرگس کا جہاں اور، ہم نے الگ بنا لیا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب سے دور ہیں۔ اور اپنا آخری جملہ اس آج کی بات کا یہی ہے کہ قیامت کے دن شکایت ہوگی، جو پہلے بتا چکا ہوں، بار بار تکرار کرتا ہوں، اور وہ بھی چونکہ قرآن کا حکم ہے، قرآن نے بھی بہت سی باتوں کو بار بار تکرار کیا اور فرمایا وذکر وذکر وذکر، ان کو یاد دہانی کراؤ، ان کو یاد دہانی کراؤ، اس لیے کہ فإن الذکرۃ تنفع المؤمنین، کہ جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کو یاد دہانی نفع دیتی ہے، ان کو یاد دہانی فائدہ دیتی ہے، لہذا قیامت کے دن آمادہ رہیں کہ یہ شکایت ہونی ہے امت کے بارے میں، یہ قرآن کی توہین کی ایف آئی آر کٹنی ہے قیامت کے دن، اللہ کے رسول مدعی ہوں گے اس کے کہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اس میری امت نے قرآن کی توہین کی تھی، قرآن کی توہین پہ پرچہ ہو جاتا ہے نا، ایف آئی آر ہو جاتی ہے، قرآن جلا دیا ایف آئی آر ہوگی، رگڑا لگا دیا سب کا جس نے قرآن جلائے، جس نے توہین کی، سب سے بڑی توہین اللہ کی نگاہ میں اس قرآن کو لفٹ نہ کروانا، اس قرآن کے احکامات کو سنی انسنی کر دینا، اس قرآن کو نہ پڑھنا، لہذا وہ ایف آئی آر جو قیامت کے دن اللہ کے رسول کی مدعی بنیں گے وہ یہ ہوگی، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے ٹکڑوں میں بٹے، اس لیے رسوا ہوئے، پروردگارہ تیرے جو معیار تھے وہ انہوں نے چھوڑ دیے، اور اپنے من گھڑت معیار، ابلیس کے دیے ہوئے معیار، اپنے وہی ہوتے ہیں جو ابلیس کے ہوتے ہیں، یا اللہ ہے یا اس کے مقابلے میں ابلیس ہے، اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے، اگر اللہ کا معیار نہیں ہے تو پھر ابلیس کا معیار ہے، ان دو کے علاوہ تیسرا راستہ اور کوئی نہیں ہے، یا اللہ کی مرضی کے مطابق ہم جا رہے ہیں، اور یا پھر اس ابلیس پلید کی مرضی کے مطابق، کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس ان الشیطان لکم عدو، اے لوگو انسان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن ہی سمجھو، وہ تمہارا دشمن ہے تم اسے دوست سمجھتے ہو، اس کی باتیں مانتے ہو، کاش کہ تم اسے دشمن ہی سمجھتے اور اس سے بچ کر رہتے، اس سے احتیاط کرتے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمیں اس اپنے رابطے کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کی آیات سے جو بصیرت اللہ انسانوں کو دینا چاہتا ہے اور اپنی خلافت کا معیار انسانوں کو عطا کرنا چاہتا ہے خدا بند عالم آیات قرآن کی روشنی میں ہمارے دلوں کو وہ نور عطا کرے، ہماری باطنی آنکھوں کو، ہماری بصیرت کو وہ نور عطا کرے کہ ہمیں دنیا کے تمام حقائق اپنی اصلی حالت میں اور اپنی اصل شکل میں نظر آنا شروع ہو جائے۔ خدا بند عالم محمد و آل محمد کے صدقے، قرآن مجید کے صدقے، ان دونوں ثقلین کے سائے میں ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنے اور بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولادوں کو انہی کے سائے میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ایک ایسی نسل وجود میں آئے جو اپنے زمانے کے امام کا استقبال کرنے کی اہلیت رکھتی ہو، صلاحیت رکھتی ہو۔ قرآن سے دور ملت امام نہیں آنے والے، قرآن سے دور ملت کے لیے امام نہیں آنے والے۔ جب وہ تیار ہو جائے گی، جب وہ خیر امت جسے قرآن کہتا ہے تیار ہو جائے گی ایک مقدار میں، تب اللہ اپنے اس بارویں جس کو بچا کر رکھا ہے اس امت کی مدد کے لیے بھیج دے گا۔ لیکن جب تک ایسے ہی جا رہے ہیں جدھر ہمارا جی چاہ رہا ہے، امام کا ظہور، اس میں رکاوٹ ہم لوگ ہیں، نہ امام رکاوٹ ہے اور نہ اللہ رکاوٹ ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ انسان اس کی رحمتیں وہ بکھیرے دے اور سمیٹے انسان، ہم رکاوٹ ہیں قرآن سے دوری کی وجہ سے اور فرمائشات اہل بیت سے دوری کی وجہ سے۔ خداوند عالم اس غفلت کو ہمارے اندر سے دور فرمائے اور ہمیں ویسا بنائے جیسے وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔